الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، صافحته یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، فرمایا کل بروز قیامت میں اس بندے کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کتاب المناقب میں ایک عنوان قائم کیا، جس میں قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کا جز انہوں نے نقل کیا ہے، اور ارشاد فرمایا، باب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ عنوان ہے، یہ باب ہے اس بارے میں کہ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اس میں اہل کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے حوالے سے گفتگو ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے، وہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں یہ خبر دی ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا اس طرح معروف تھا جس طرح ان کے نزدیک ان کے اپنے بیٹوں کا جو نسب ہے وہ معروف ہوتا ہے. اصل میں بات اس طرح ہے کہ اہل عرب جب کسی چیز کی صحت کو بیان کرتے تھے تو وہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ وہ چیز میرے نزدیک اس طرح درست ہے، اس طرح صحیح ہے، جس طرح میرے نزدیک میرے بیٹے کا نسب درست ہے. یعنی اس طرح وہ بات یقین کے ساتھ کرتے ہوئے اپنی بات کے اوپر وزن ڈالنے کے لیے اپنے نسب میں اپنے بیٹوں سے تشبیہ دیتے تھے. یعنی ان کی معرفت کی پہچان جس طرح ہے ویسے ہی یہ چیز میرے نزدیک درست ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ ایسے واضح تھے، ایسے صاف بیان کیے گئے تھے کہ جن سے علماء اہل کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہ سکتا. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہٹ درمی کی، بلکہ ایسے جانتے تھے کہ جب جنگ ہوتی तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके उस जंग में फतह मांगा करते थे। कुरान ने इसको भी बयान किया, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين। और इससे पहले ये इसी नबी के वसीला से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे, तो जब उनके पास فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, तो जब उनके पास वो जाना पहचाना नबी तशरीफ ले आया तो क्या किया इन्होंने, तो उसके मुनकिर हो गए। तो अल्लाह फरमाता है फल्लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो अल्लाह की लानत हो इनकार करने वालों पर, इन मुनकिरों पर अल्लाह की लानत। इमामुल अंबिया सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम की तशरीफ आवरी और कुरान मजीद के नुजूल से पहले यहूद अपनी हाजात के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला देकर अल्लाह से दुआ करते तो रब कायनात इन्हें कामयाबियों से हमकनार करता था। ये इस तरह दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना वंसुरना बिन नबियिल उम्मी, के ऐ रब हमें नबी उम्मी के सदके में फतह व नुसरत अता फरमा दे। इस आयत में यहूद को वो वाकयात याद दिलाए जा रहे हैं कि पहले तुम इनके नाम के तुफैल से, इनके नाम के वसीले से दुआएं अल्लाह की बारगाह हमें मांगा करते थे, अब जब के वो नबी उम्मी तुम्हारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं तो तुम मुनकिर हो बैठे हो। यहूदी उलामा में से हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप मुशर्रब इस्लाम हो गए, तो हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे एक बात दरियाफ्त की, फरमाया कि इस आयत में जो मारफत बयान की गई है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, इसका मतलब क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें ये अर्ज की कि ए उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बगैर किसी शक और शुबे के सिर्फ चेहराए मुस्तफा को देखा तो मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। आप कहते हैं आरफ तो मैंने ये जान लिया था जब मैंने हजूर के चेहरे को देखा, ये मैंने पहचान लिया, अन्न वजहहू लैस बिवजह कज़्ज़ाबिन, कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, बगैर किसी शक के बगैर किसी शुबे के फौरन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। और मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना अपने बेटों को पहचानने से भी ज्यादा कामिल व मुकम्मल है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि वो कैसे भाई, तो उन्होंने कहा कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तो हमारी किताब तौरात में अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाए हैं, जबकि बेटे को बेटा समझना वो तो सिर्फ औरतों के कहने से होता है, औरतों की गवाही से होता है, यानी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हमें जो मिली है वो तो अल्लाह तबारक व ताला ने कराई है, लिहाजा ये पहचान कतई है, ये पहचान यकीनी है, जबकि औलाद की जो पहचान है वो औरतों के कहने से हुआ करती है कि जनाब ये आपका बेटा है, उनकी गवाही से है तो हम मान लेते हैं, ये ऐसी कतई नहीं जितनी कतई गवाही अल्लाह तबारक व ताला की है कि वो कतई भी है वो यकीनी भी है। जब हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला ने ये बात इनकी सुनी तो आप उठे, उठकर ये सुनकर आपके सर को चूम लिया। शारीन हदीस ने लिखा कि इस वाक्य से ये मालूम हुआ कि गैर महल्ले शहवत में दीनी मोहब्बत से पेशानी चूम लेना किसी मुसलमान भाई की, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जायज अमल है। और ये भी मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ पहचान इमाम नहीं है बल्कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेना ये ईमान है। जैसे यहूदी जो थे ये पहचानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे, इसीलिए काफिर रहे, कि पहचान और है मान लेना और है, दोनों में फर्क है, पहचान के साथ मान लेना भी आ जाए तो दोनों मिलकर ये ईमान बन जाते हैं। تفسیر بغوی میں پہچاننے کی یہ صورت لکھی ہے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو دیگر بچوں کے درمیان میں پہچان لیتے تھے کہ آدمی ہزاروں میں اپنے بیٹے کو بلا تردد بغیر کسی رکاوٹ کے وہ پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن ان میں جو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہود کا ایمان نہ لانا یہ کیوں تھا؟ حالانکہ پہچانتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسد کے ہوتے ہوئے کسی کی خوبی کو تسلیم کر لینا یہ انتہائی مشکل امر ہے۔ اس آیت سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پہچاننا ایمان نہیں ہے، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے واضح کر دیا، فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے۔ للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا، اور قرآن پاک کی سی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ تورات اور انجیل میں مشکور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے، جو آپ کی صفت ہے، اسے جانتے تھے، پہچانتے تھے، اب لیکن اپنے بغض، اپنے حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپا دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہاں انہی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حق کو چھپانا یہ معصیت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ مسلمان اگر کوئی ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپائے گا نہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بول بالا کیا جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو آیہ مبارکہ کا جز نقل کیا، اس سے جو مراد تھی شارحین حدیث نے بالکل واضح کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو ایسا پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بچوں کے نسب کے بارے میں پہچان رکھتے، بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی گواہی تو اللہ نے دی ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، تو یہ گواہی قطعی ہے، یہ یقینی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد جو عنوان قائم کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا باب سوال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتا فاراہم انشقاق القمر، اس میں شق القمر کا معجزہ، یعنی چاند کے دو ٹکڑے جو کر دیے گئے تھے، اس معجزے کا بیان کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جامع المعجزات ہے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جملہ کمالات، تمام محاسن، جمیع اوصاف اور سارے کے سارے جو معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اندر موجود ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی میں نہ تھے۔ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ ہے، وہ بھی انہی معجزات میں سے ایک ہے جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکتا ہیں، آپ منفرد ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے, آپ نے فرمایا مشرکین کا سوال کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معجزہ دکھائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کا شق ہونا یہ دکھا دیا. فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر, حدیث نمبر ہے 3636. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں, آپ کہتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقتین, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو, تم گواہ رہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ میں سے معجزہ شق القمر ایک بہت ایمان افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنی نبوت کی جو صداقت ہے اس پر بطور دلیل کوئی معجزہ کوئی نشانی دکھائیے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شق القمر کا معجزہ دکھایا, تو لوگوں کو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر گرا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آیا. آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے یہ ارشاد فرمائے شہدو شہدو, گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ. اس حدیث مبارک کے تحت شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یمن کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا حبیب ابن مالک. ابو جہل کی دعوت پر یہ مکہ معظمہ آیا ہوا تھا, اور وجہ یہ تھی کہ اسلام کا جو زور دن بہ دن بڑھ رہا ہے اسے کم کیا جائے. وہ پلاننگ کے لیے سب اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے, لوگوں کو اسلام سے روکنا تھا. اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند کے دو ٹکڑے کر کر دکھا دیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر جا کر یہ معجزہ دکھایا تھا. مفسر شہید عقیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چاند چیرنے کا معجزہ تواتر معنوی سے اور قرآن پاک سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ قمر پارہ 27 آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر, پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. اور سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تما تمہارے لیے, تیری مرضی پا گیا, سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی, مہ کا کلیجہ چر گیا. پیارے اسلامی بھائیو مدری چینل کے ناظرین, اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ طاقت اور وہ شان عطا کی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. وہ چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں, وہ چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں, وہ چاہیں تو شجر و حجر سے کلام کریں اور وہ انہیں جواب بھی دیں, وہ چاہیں تو پانی میں پتھر تیرا دیں, وہ چاہیں تو سنگ ریزے یعنی پتھر کے ٹکڑے ان کی تصدیق کرنے لگیں, وہ چاہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دنیا ہی تک محدود نہیں ہیں, بلکہ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے. الغرض علماء نے لکھا کہ دنیا کی تمام مخلوق بإذن الہی ان کے تابع ہے اور ہر چیز پر ان کا حکم جاری ہے، جیسے چاہیں جیسا حکم دیں، جیسا چاہیں ویسے نواز دیں۔ اسی مضمون کو میرے آقا سید یار حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالا دست حاکم یعنی سب کے افسر ہیں کہ تمام ما سوا اللہ یعنی سارا عالم اللہ کے علاوہ، کیونکہ رب خالق ہے باقی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، ما سوا اللہ یعنی سارا عالم ان کا محکوم ہے اور ان کے سوا عالم میں کوئی بھی حاکم نہیں۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے، وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ علامہ خطابی اس مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ چاند کا شق ہونا بہت عظیم معجزہ تھا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے کوئی معجزہ اس کے برابر نہیں ہے، کیونکہ یہ معجزہ اس عالم طبعی سے خارج میں واقع ہوا ہے اور کسی شخص کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس معجزے کی نظیر لا سکے، لہذا اس معجزے کے ساتھ نبوت کو ثابت کرنا یہ بالکل بہت واضح ہے۔ اور مزید جو ہے علماء نے لکھا کہ جس وقت یہ معجزہ رونما ہوا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ اس وقت موجود تھے موقع پر ان میں مومن بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا، ایک اس طرف دوسرا اس طرف، اور درمیان میں ہیرا پہاڑ آ گیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا یہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر یعنی جادو ہے۔ اس حدیث کی طرف قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ سے اشارہ کیا گیا، سورہ قمر آیت نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَتَن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ پھر جب چاروں طرف سے لوگ آئے تو انہوں نے چاند کے شق ہونے کی خبر دی، اور یہ بہت عظیم اور بہت عجیب و غریب معجزہ ہے، یہ عالم ملکوت میں تصرف ہے، بس یہ کس طرح متواتر نہیں ہو سکتا۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر معجزہ شق قمر کا وقوع ہوتا تو تمام روئے زمین کے لوگوں سے یہ واقعہ منقول ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے جب یہ واقعہ منقول نہ ہوا تو اس سے یوں نظر آتا ہے کہ معجزہ شق قمر پھر وقوع پذیر ہوا ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے اعتراض قائم کیا، پھر اس کے بعد جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا، فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ تمام روئے زمین کے لوگوں کے لیے چاند ایک حد پر واقع نہیں ہے، کیونکہ چاند ایک قوم سے پہلے دوسری قوم پر طلوع ہوتا ہے اور ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، اور کبھی وہ زمین کی اطراف میں سے دوسری زمین کی ضد پر واقع ہوتا ہے، اور کبھی ایک قوم اور چاند کے درمیان میں بادل حائل ہو جاتا ہے یا پہاڑ حائل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ملک میں چاند گرہن ہوتا ہے اور دوسرے ملک میں چاند گرہن اس وقت میں نہیں ہوتا، اور کسی ملک میں جزوی گرہن لگتا ہے اور دوسرے ملک میں کلی طور پر گرہن لگ جاتا ہے۔ تو چونکہ زمینیں مختلف ہیں، احوال مختلف ہیں، اقوام مختلف ہے، اللہ کی حکمتیں بیچ میں ہیں، اس لیے رب کائنات کی مرضی ہے کہیں ظاہر کرے اور کہیں ظاہر نہ کرے۔ اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ شق قمر کا جو معجزہ ہے وہ حق نہیں ہے. قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی تصدیقات روز روشن کی طرح واضح ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ رب نے شق القمر کا معجزہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ کریم ان تمام معجزات کو سمجھنے ان پر ایمان رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. جو سنا جو سنایا مالک کریم اسے یاد رکھنے آگے پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم.